اس میں کوئی شک نہیں. صلہ رحمی دور سے دور کا آدمی ہو, یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت تاکید فرمائی ہے, اور صرف دنیا کی وجہ سے کسی سے ملنا, یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بدعا دی ہے. تغس عبد الدینار تغس عبد الدرہم, ہلاک ہوا وہ شخص جو دینار اور درہم کا غلام ہو گیا, یعنی اس کا محور عمل یا محور فکر یہی رہ گیا کہ جہاں سے پیسہ ملے وہیں ہم ان سے ملیں, ان سے دوستی رکھیں, ان سے سب کچھ کریں, اگر نہیں مل رہا ہے تو ان سے دشمنی رکھیں. تو یہ چیز اللہ کے ہاں غیر مطلوب ہے, بلکہ ایمان کی چاشنی اس کو نہیں ملے گی. ایمان کی چاشنی اس شخص کو ملے گی جو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتا ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر اس چیز کو امت رسول برتنے لگے تو ایک عام اصلاح کی بات ہو سکتی ہے. اس کی بنا پر آدمی کسی اپنے قریب سے قریب آدمی سے کٹ سکتا ہے, جس کو کہتے ہیں کہ بائی کاٹ کر سکتا ہے, اور اس کی وجہ سے دور کے آدمی سے مل کر کے امت مسلمہ کی نیک لوگوں کی ایک جماعت بن سکتی ہے. اس وجہ سے اس کی بہت اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پڑوسی, ہمارا رشتہ دار حرام حلال سب کچھ کرتا کھاتا ہے, اسی میں جیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم دوستی رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, گویا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مثال دی کہ یہودیوں میں سے ان لوگوں کے ہاں سب سے پہلے ہلاکت کا جو سبب ہوا وہ یہ کہ جب دیکھتے کسی کو غلط کام کرتے تو پہلی مرتبہ کہتے یا عبداللہ, اللہ کے بندے یہ غلط کام ہے نہ کرو. پھر دوسرے دن جب گزرتے وہ غلط کام میں ڈوبا ہوا ہے لیکن اس کو نہ منع کرتے. کانو لا یتناہون کی تفسیر میں, لا یتناہون یعنی منکر کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ گزرتے اور پھر ان کو کچھ نہیں کہتے, ان کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا کھانا سب کچھ رکھتے تھے. لا یمنا ہوا یقون اکیلا ولا شریف ہو, تو یہ یہودیوں کی صفت کے ساتھ متصف ہو گیا آدمی, اور ہر وہ چیز جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ بیان کر کے بری عادات کو بیان کیا ہے اس سے گویا ڈرایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پیارے رسول کی امت ایسا نہ کرنا. لیکن آج کل ہم انہی اسی اتصال کے ساتھ انہی عادتوں کے ساتھ متصف ہیں. اللہ تعالیٰ پناہ دے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن قَضَى اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری چیز ایمان کی حلاوت, ایمان کی چاشنی ملنے کی یہ ہے کہ آدمی کو ایمان اور دین سے کفر میں جانا اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں جانا یا آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ ہم تم کو آگ میں پھینک دیں گے تو ظاہر بات ہے آدمی جان توڑ کوشش کرتے ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح آدمی کفر اور اس کے اعمال سے اسی طرح دور بھاگتا ہے جیسے کہ گویا کفر میں پڑ کر کے آگ میں جا رہا ہے. آگ سے میں پڑنے یا آگ میں جلنے سے جس طرح بھاگتا ہے اسی طرح کفر کی چیزوں اور کفر سے بچتا ہے. یہ ہے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے برعکس آپ جب سوچیں تو کچھ ایسے خصال ہیں جو ایمان کے مخالف ہیں, نفاق میں جا کر کے آدمی کو داخل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعن من کن نبی کان منافقا خالصا. چار عادتیں چار قسم کے اعمال ایسے ہیں جو کسی آدمی کے اندر پائے جائیں گے تو وہ خالص عملی نفاق میں آ جائے گا. اعتقادی نفاق, نفاق دو قسم کا ہے, ایک تو اعتقادی نفاق یہ کہ کفر کا اعتقاد کرے ظاہر میں اپنے کو مسلمان ظاہر کرے اور یہ یقین رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے یا یہ دین جو لائیں یہ سچ نہیں ہے, دل میں یہ چیز کا عقیدہ رکھتا ہے اور ظاہر میں اپنے کو مسلمان کہتا ہے, مسلمانوں کے ساتھ ملتا جلتا کھانا پینا نمازیں بھی پڑھتا ہے, لیکن چونکہ دل سے نماز نہیں ہوتی اس کی یا دل سے ایمان کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے اس وجہ سے اس کا اثر بھی اس پر ظاہر ہو جائے گا. نبی کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سست بوجھل معلوم ہوتا اپنے جسم کو نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ جبر ابو قبیس اٹھا رہے ہیں. قَامُوا كُسَالَى, تو اسی میں سے جس طرح ایمان کی حلاوت کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کے خلاف جو چیزیں ہیں نواقض ایمان ان کا بھی ذکر فرمایا, کی جب وعدہ کرے تو وہ جھوٹ خلاف کرے اور بات کرے تو جھوٹا جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر دے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ من احب فی اللہ و ابغض فی اللہ و والا فی اللہ و عادا فی اللہ فانما تناول ولایۃ اللہ بذلک، جس شخص نے صرف اللہ سے محبت کی، اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کی، تو گویا اللہ کی ولایت اس کو مل گئی، اللہ کی محبت اس کو مل گئی. یہی ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ محبت کا ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آدمی اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرے اور اللہ سے اللہ کے لیے لوگوں سے کٹے. فإنما تنال به ولایۃ اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی ولایت کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ولایت کوئی ایک خاص درجہ نہیں ہے جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں نے کچھ درجے نکال رکھے ہیں. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن ظن یا حسن اعتقاد ہی کی بنا پر کچھ ایسے درجات بنا رکھے ہیں، مومن ہے، پھر اس کے بعد ولی ہے، پھر اس کے بعد قطب ہے، پھر اس کے بعد وطد ہے اور بدل ہے، ابدار وغیرہ. یہ صوفیہ نے کچھ خاص قسم کے درجات مسلمانوں کے بنا رکھے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان میں تفاوت کے درجات مقبول، لیکن ہر مسلمان کو اللہ کی ولایت اس کے قدر ایمان اس کو ملتی رہتی ہے. اسی کی طرف اشارہ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ کامل ولایت اور کامل محبت اللہ تعالیٰ کی اسی شخص کو ملے گی جو اللہ کے لیے کٹے اور اللہ کے لیے لوگوں سے ملے. ولن یجد عبد طعم الایمان وان کثرت الصلاۃ، کوئی بندہ ایمان کی چاشنی اس وقت نہیں پا سکتا ہے، حتی یکون کذلک، یہاں تک کہ وہ اللہ کے لیے محبت کرے نہ کرے اور اللہ کے لیے دشمنی نہ کرے، اگرچہ اس کی نمازیں زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہوں، روزے زیادہ سے زیادہ رکھ رہا، اس کے باوجود وہ اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا، یہ اللہ سے محبت کی رکھنے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دیا جائے حقیقت میں، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگرچہ لوگ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ تمام علماء نے اسی موقع پر بیان فرمایا ہے اور اس حدیث کو استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کسی ولی، کسی بزرگ کی بات مان کر کے، کسی امام کی بات مان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑ رہا ہے، تو یقیناً وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوسری کی محبت کو ترجیح دے رہا ہے. صاف صاف واضح طور پر آپ اس قسم کی کتابیں دیکھیں، ایقاظ اہل الحمم اولی الابصار للاقتداء بسید المہاجرین والانصار، امام قلانی ایک بہت بڑے عالم رہے ہیں اور دور کے نہیں، ابھی قریب کے ہیں، 250 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. ان کی ایک اہم کتاب ہے ایقاظ اہم اولی الابصار للاقتداء بسید المہاجرین والانصار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مہاجرین اور انصار اور تمام مسلمانوں کے سردار سید، آپ کی اقتداء کے بارے میں لوگوں کی ہمتوں کو ہم ابھار رہے ہیں، اس میں بہت یعنی واضح طور پر انہیں زور دیا ہے اور نام لیا ہے کہ اگر کوئی شخص پیارے رسول کی حدیث کو ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا مذہب یہ ہے اور ہم اس مذہب ہی پر عمل کریں گے، کیونکہ ہمارے امام کے پاس ہو سکتا ہے کوئی دلیل رہی ہو، یہ لفظ انہوں نے ذکر کر کے کہا ہے اگر کوئی شخص پیارے رسول کی حدیث چھوڑ رہا ہے تو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف کر رہا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم اور دوسرے کی محبت اس کے ساتھ زیادہ ہے، اس کی محبت دوسرے کے ساتھ زیادہ ہے اور یہ اسی میں شریک ہو گیا جس طرح کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی گروہ میں شریک ہو گیا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کیونکہ اللہ سے محبت کا اور پیارے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے رسول کی بات آئی سر تسلیم خم ہے اور ہیرا پھیری یا ہزار بہانہ کر کے. اب مثلا کل ایک مسئلہ ہم عربی میں پڑھ رہے تھے، عربی درس میں، اس میں ایک مسئلہ آیا کسوف اور خسوف کا، چاند گہن سورج گہن کا. اس میں واضح طور پر بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایتوں میں آیا ہے کہ اس میں کئی قسم کی روایتیں، ایک روایت یہ ہے کہ پیارے رسول گھبرا کر کے اٹھے اور حضرت بلال سے کہا الصلاۃ جامعۃ، کہہ کے اذان دو، لوگوں کو اکٹھا کرو، آپ نے دو رکعتیں نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے خطبہ مبارک دیا، لوگوں کو سمجھایا، لوگوں کے عقیدہ باطلہ کر کی تردید کی. ان لوگوں کا عقیدہ رہا کرتا تھا کہ سورج گہن یا چاند گہن کسی آدمی، بڑے آدمی کے مرنے یا بڑے آدمی کے پیدا ہونے کی ایک نشانی ہے. سورج بھی غم میں آ جاتا ہے یا سورج پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں. لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاتی، کسی کی موت اور کسی کی حیات کی بنا پر ان میں کسوف یا خسوف یا گہن نہیں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے. نماز کا ایک طریقہ تو حدیث شریف میں اجمالی طور پر یہ بیان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ مطہرہ، جن کا حجرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مبارک اور حجرہ مبارک کے درمیان صرف دیوار کا فاصلہ، بلکہ دروازہ کھلا ہوتا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے اعتکاف میں، حضرت عائشہ حیض کی حالت میں پیارے رسول صلی اللہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی طرف پھینک دیتے، ان کا وہ دھوتی اور اس پہ کنگھا کرتی، سب کچھ، یعنی اتنی قریب تھی. حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز گرہن کی نماز پڑھی، سورج گرہن کی، اور آپ نے بہت لمبی قرات کی. لمبی قرات کرنے کے بعد پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد پھر آپ نے لمبی قرات کی، پھر لمبی قرات کرنے کے بعد پھر دوسرا رکوع فرمایا، پھر دوسرا رکوع لمبا کرنے کے بعد پھر سجدہ فرمایا، سجدے بھی لمبے لمبے رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم کی اس سے لمبا سجدہ میں نے کبھی نہیں کیا. یہ روایت ہے. اس میں دو مذہبوں میں اس حدیث کے خلاف اقوال ملتے ہیں. لوگ اس مذہب کی پابندی کرتے ہوئے، آپ دیکھیں حدیث کی شرح، ایک محدث کی حیثیت سے حدیث کی شرح کرنے والا یقین اگر حدیث سے محبت ہے تو یہی کہے گا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مبارک جو تھی کسوف کی، اس میں دو رکوع ایک رکعت میں تھی. لیکن چونکہ امام کا قول یہ ہے کہ نہیں، عام نمازوں کی طرح دو رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی جس طرح ہر نماز کے ساتھ ایک قرات اور ہر نماز کے ساتھ ایک رکوع، اس کے ایک رکعت کے ساتھ دو سجدے، اسی طرح سورج گہن کی نماز اور چاند گہن کی نماز بھی پڑھنی ہے. اس میں انہی امام کا کہنا ہے کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز جائز نہیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صاف باب باندھا ہے، باب الجماعتی او باب الصلاۃ بالجماعتی صلاۃ الکسوف، صاف انہوں نے باب باندھا اور حدیث واضح طور پر نقل کی ہے. لیکن کہتے ہیں یہ امام کہ دو رکعتیں جس طرح عام رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اسی طرح پڑھی جائیں گی. صاف صاف جو ان کے مقلدین ہیں انہوں نے حدیث میں تین چار صفحے کالے کر ڈالے حدیث کی شرح میں امام صاحب کی بات کو صحیح کرنے کے لیے. لیکن بات وہی رہے گی حقیقت میں جو واضح طور پر حدیث شریف میں آئی ہے. ہم کہیں گے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سراسر خلاف ہے. کسی نے بھی یہ بات کہی ہو، اول تو امام سے اس کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے. حدیث کو واضح ثابت کرنے کے لیے ہزار علتیں، اور یہ کہ اس حدیث کے راوی کیسے رہے ہیں، صحیح حافظے کے رہے ہیں، کیسا ان کا عام میل ملاپ یا عام معاملات کیسے رہے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ ڈھکوسلے بازی کرتے تھے سنے نہیں اور ایسے لفظ میں بیان کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے گویا سنا ہے. یہ سب دیکھ کر کے حدیث کی تصحیح کرتے ہیں، لیکن پیارے امام کے ذریعے یہ بات نقل کرتے ہیں آپ اور اس پر جمے رہتے ہیں، کیا ضمانت ہے کہ یہ بات پیارے امام سے ثابت بھی ہو؟ لیکن سبحان اللہ، بخاری شریف کی شرح میں امام صاحب کی اس بات کو صحیح کرنے کے لیے کئی صفحے کالے کر ڈالے کہ نہیں دو ہی رکعت پڑھنی ہے جس طرح عام رکعت ہوں. رہ گئی بات یہ، ٹھیک ہے یہاں تک. لیکن اس سے بڑھ کر کے صحابہ کرام کے ساتھ بے ادبی یہ کہ کہا گیا حدیث شریف میں امام حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ اٹھے، پہلا رکوع کر کے پھر لمبی قرات آپ نے فرمائی، پھر اس کے بعد لمبا رکوع کیا، دو رکوع کے بعد آپ نے سجدہ کیا. تو کیا کہتے ہیں 1400 سال کے بعد؟ کہتے کیا ہیں کہ نہیں، اصل میں آپ نے رکوع نہیں دوسرا کیا، بلکہ رکوع کی حالت میں آپ سر اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے کہ چاند گہن ختم ہوا، سورج گہن ختم ہوا یا نہیں ختم ہوا، تو صحابی نے یہ سمجھ لیا کہ آپ دوسری قرات کر رہے ہیں یا دوسری مرتبہ آپ کھڑے ہو گئے. کتنی بڑی بے ادبی ہے سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ اصح السیاح بخاری شریف میں، اور یہ صاف ہے کہ قرأ ثم قرأ قراءة طویلا ثم ركع ركوعا طویلا ثم سجد سجدتن طویرا. کسی طرح ایک دوسرے مذہب میں یہ ہے کہ نہیں رات تو لمبی ہوگی لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کت رات ہوگی لیکن سجدہ لمبا نہیں ہوگا. یہاں تک اس حدیث کے خلاف وہاں بھی پایا جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہے اگر کوئی شخص, اب میں ایمان اور دین کا توازن دیکھنا چاہتا ہوں, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم فلاں مذہب کے مقلد ہیں یا فلاں مذہب کے ہم پابند ہیں جکڑ بند ہیں, ہم انہی کی بات لیں گے اور یہ حدیث ہمارے امام نے نہیں لی ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے, یقیناً شرک کی رسالت. اس کے کہنے میں ہمیں شرم نہیں اور اس کو قبول کرنے میں کسی کو شرم نہیں ہونی چاہیے. یقیناً یہ چیز بہت بڑی بے ادبی کی ہے پیارے رسول کے ساتھ, اللہ کے ساتھ اور صحابہ رسول کے ساتھ, زوج رسول کے ساتھ, جو کہتی ہے کہ لمبی قرآن کیوں کہتے ہیں. نہیں, صاف یہ لفظ کہتے ہیں انما ظنت اور ظن صحابی, ایسے صاف کہتے ہیں کہ ان کا یہ گمان ہوا پیارے رسول نماز کی حالت میں رکو کی حالت میں سر اٹھا کے دیکھ رہے تھے کہ سورج گرہن ختم ہوا کہ نہیں, لمبی کروں یا اور کروں. یعنی عجیب مسئلہ ہے سبحان اللہ, یہ بے ادبی ہے صحابہ کے سمجھ کے اوپر حملہ کر کے.
تو یعنی حضور غیب نہیں جانتے تھے.
اچھا دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں پیارے رسول نے منع فرمایا ہے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ, حدیث شریف کے الفاظ ہیں, آپ نے منع فرمایا لوگوں سے تاکید کے ساتھ, لام تاکید اور نون تاکید مثقلہ جس کو کہتے ہیں عربی میں, بڑی ہی تاکید ہو گئی, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمِ الْأَبْصَارَ أَوْ لَا يَرُدَّنَّ اللَّهُ إِلَيْهِمْ, لوگ باز ہو جائیں نمازوں کے درمیان اپنی آنکھیں اوپر اٹھانے سے, ورنہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھ کو پھر واپس نہیں کرے گا, ایسی رہ جائے گی. یہ دیکھیں کتنی بڑی آپ نے تاکید فرمائی, اس کے باوجود آپ نماز کی حالت میں اٹھا کر کے دیکھ رہے تھے, یہ بھی گویا پیارے رسول کے ساتھ ایک بے ادبی ہوئی حقیقت میں. تو یہاں توازن یا موازنہ کیجئے اللہ سے محبت کا یا کسی غیر اللہ سے محبت کا. ہمارے ائمہ اس میں کوئی شک نہیں, سر آنکھوں پر انہوں نے امت کی قیادت کی, امت کو اس وقت سنبھالا, ان پر واجب تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. لیکن جب یہ بات ظاہر ہو جائے, سب کہتے ہیں سب امام کہ جب یہ بات ظاہر ہو جائے کہ ہماری بات پیارے رسول کی بات کے خلاف ہے تو ہماری بات کو چھوڑ دو, کیوں نہیں اس کو ہم لیتے ہیں. یہاں ایمان اور دین کا موازنہ ہوتا ہے, کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ محبوب, کیا ہمارے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا غیر رسول ہم سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اس کا نام دیا ہے ابن قیم وغیرہ شرک کا رسالہ. اگر کوئی شخص ایسا کر کے کہتا ہے کہ نہیں ہم حدیث کو نہیں لیں گے چونکہ ہم فلاں امام سے پابند ہیں وہی بات لیں گے, یہ شرک رسالہ ہوگا. اس کو ابن قیم نے شرک رسالہ کہا ہے, اس کے علاوہ دوسرے ائمہ نے بھی کہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی توفیق دے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر مٹنے کی توفیق دے, اور اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ بیچ میں کسی کو لکڑی ڈالنے کا موقع نہ دیں. اگر بات پیار رسول کی ہے تو کسی کی بات نہ سنی جائے, چاہے اقرب الاقارب ہوں یا کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو امام ہو, بر وقت ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ فتوا دیں. آپ کے اوپر ہمارے اوپر واجب ہے کہ عالم سے پوچھیں, لیکن اور یہ اگر غلط ہی فتوا انہوں نے اپنے اجتہاد کے باوجود دے دے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا, اور آپ کو بھی اس غلط فتوے پر عمل کیا آپ نے, آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے گا. کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر عالم مشہور ہیں ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے اجتہاد کیا غلطی ہو گئی ان کو بھی اجر ملے گا, اس عمل پر بھی آپ کو اجر ملے گا. لیکن اگر یہ ظاہر ہوگا کہ یہ بات غلط تھی تو پھر اس کے بعد گناہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اگر ہم اس پر جمے رہے. کتنے دن سے ہم اس پر عمل کرتے رہے تو پھر آج چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہی چیز تو معنی ہوتی ہے حق کو قبول کرنے میں. ہمارے باپ دادا قبروں سے متعلق رہے ہیں, قبروں کو چادریں چڑھا رہے ہیں, کیا وہ گمراہ تھے؟ یہی چیزیں گمراہ کرنے والی ہوتی ہیں, چاہے باپ دادا کے ساتھ ہو یا کسی امام سے محبت کا تقاضا ہو. بہرحال اچھا کتنا باقی ہے؟ اچھا ان شاء اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم. رأیتک فی المنام البارحة بعد صلاة الفجر جزاه اللہ خیرا. طيب اذا كان الامر هكذا فليس امر مخوف ان شاء الله, ليس هذا امر مخوف ان شاء الله, بارك الله فيك, الله يجعل خير ان شاء الله. نعم الله يبارك فيك. هذا ليس كل ابن منثى وان طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول اذا جاء اجل لا يؤخر ساعة ولا تقدمون. و هذا الشيء إذا رأى إنسان في شيء فقد يكون حقا وقد يكون فيه لا يؤثر ان شاء الله لا نفسيا ولا جسديا ان شاء الله. اللہ تعالی مسجد نبوی میں روضہ مبارک کی طرف رخ کر کے دعا کی پابندی ہے. مسجد نبوی میں روضہ مبارک کی طرف رخ کر کے دعا کی پابندی ہے. حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. کیا مطلب؟ اس میں دو بات ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے رخ کر کے دعا کی پابندی ہے. یہ دعا جو کرنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اگر دعا کا نام دے رہے ہیں آپ, کیا رسول پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے یا حضرت ابو بکر اور عمر پر کیا نام ہے ترحم کرنا ہے یا دعا پڑھنی ہے, تو آپ کو ان کی طرف منہ کر کے کرنا ہے یا کسی میت کے اوپر آپ بقی میں جائیں. اور یہ پابندی کہ آپ جب دعا اپنے لیے کریں تو پیارے رسول کے روضہ مبارک یعنی قبر مبارک کی طرف منہ کر کے, یہ شرعی طور پر غلط ہے. کیونکہ علماء نے صاف لکھا ہے کہ پیارے رسول پر درود اور سلام اور آپ کے صاحبین پر دعا پڑھنے کے بعد اگر دعا کرنی ہے تو قبلہ رخ ہو کر کے کرے. اس کے علاوہ اگر کرتا ہے تو وہ سنت کے خلاف شریعت کے خلاف ہے. آپ دوسری بات جو کریں, حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس کے دو معنی آپ لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے اگر یہ معنی لے رہے ہیں تو صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اس درمیان اپنی ذات مبارک سے موجود ہے یہ کلام پاک کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں اور اپنے علم اور اپنے دیکھ ریکھ حفاظت اور قلع کے ذریعے سے ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ فَإِنَّنِي مَعْكُمَا, موسیٰ اور ہارون کو مخاطب کر کے فَإِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى, جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ أَسْمَعُ, تمہاری باتیں سنتا ہوں اور تمہاری ایک ایک حرکت اور ایک ایک حالت کو دیکھ رہا ہوں. یہ ہے تفسیر معیت کی. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے. ان اللہ معنا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لا تحزن ان اللہ معنا, کہ گمراہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو یہی معنی ہے معیت کا, نصرت, اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی دیکھ ریکھ. یہ ہے معنی اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا. لیکن اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے موجود ہے, خدا نخواستہ گندی جگہ پر بھی ہے اور اچھی جگہ پر بھی ہے, یہ عقیدہ صراحتاً کلام پاک کے خلاف ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے. یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. مقام اصحاب صفہ میں دعا مانگتے یا نماز پڑھتے ہیں تو اسی وقت روضہ مبارک اور اصحاب کی قبریں سامنے ہوتی ہیں, یہاں پابندی کیوں نہیں ہوتی؟ کیا مطلب ہے؟ سوال اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا. آپ کہیں بھی دعا مانگیں لیکن یہ ہے کہ کسی قبر کو سامنے کر کے قبر والے کی طرف توجہ کر کے ان سے مدد لے کر کے دعا نہ مانگیں. آپ اللہ سے دعا مانگیں, کہیں بھی مانگیں, کہیں بھی مانگیں اللہ سے دعا مانگیں اور قبلہ رخ ہو کر کے. لیکن اگر کسی قبر کی طرف دعا کر کے ان سے امید کر کے دعا مانگتے ہیں تو عین شرک ہو گیا. یہ عین شرک ہو گیا. گویا مقام اہل صفہ پر آپ دعا مانگیں یا نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے پڑھیں. اور اگر دل میں یہ ہو کہ ہم پیارے رسول کی قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے یا آپ کو قبلہ بنا کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز پیارے رسول دیکھیں گے, سنیں گے, سفارت کریں گے, لوگ عقیدہ رکھتے ہیں. یہ عقیدہ باطل, سراسر باطل ہے. تو اسی وقت روضہ مبارک صاحب کی قبریں سامنے ہوتے ہوا کریں. آپ اگر دور نماز پڑھ رہے ہیں اس کو قصدن آپ قبلہ نہیں بنا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر روضہ صفہ مبارک پر آپ بیٹھ کر کے یہ نیت کرتے ہیں کہ پیارے رسول کی قبر ہمارے سامنے ہو تو یہ نیت غلط ہوئی, یہ عقیدہ غلط ہوا, یہ فعل غلط ہوا. تصویر بنانا اور دیکھنا جائز ہے, آپ بتا رہے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں؟ شاید پوچھنا چاہتے ہیں. تصویر بنانا اور دیکھنا, تصویر بنانا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پڑھ دیتا ہوں, کافی ہے. لعن اللہ المصورین, یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوٹو بنانے والوں پر لعنت بھیجی. اسی طرح اشد الناس عذاباً یوم القیامۃ المصورون, اشد الناس عذاباً, سب سے زیادہ عذاب قیامت کے دن فوٹو بنانے والوں پر ہوگا. یہ ہے پیارے رسول کی حدیث. علماء نے صرف اس حد تک اجازت دی ہے جو مجبوری کی صورت میں فوٹو لیا جائے, یہ کہ پاسپورٹ ہے مجبور کر دیا گیا خاص طور پہ خاص حالات میں یا اور کوئی اس طرح کی مجبوری کی مجبوری کا نام جو دیا گیا وہ علماء ہی اس کو اس کی تعین کر سکتے ہیں کہاں مجبوری کہاں غیر مجبوری. لیکن ہمارے گھروں میں اخباروں اور رسالوں میں تصویریں آتی ہیں, آپ نہیں بناتے, آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. اخبار آپ علی قدر ضرورت آپ لے کر کے پڑھیں, لیکن گھر میں فوٹو یا تصویریں ادھر ادھر پھینکے نہ رہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے گھر میں سامنے فوٹو ہے, حقیقت ہے, اس بے اعتنائی بے توجہی کی وجہ سے فوراً آپ اس کو دور کر دیں, کہیں ایسی جگہ پر چھپا لیں, اگر ضرورت کی چیز ہے اس کو محفوظ رکھ لیں ٹھیک ہے, لیکن اس کو کھلے طور پر نہ رکھیں. مرد غیر عورت کی تصویر دیکھتے ہیں جبکہ عورتیں غیر مردوں کی, آخر اخبار رسالوں پر پابندی کیوں نہیں؟ اب آپ کیا نام ہے, اخبار اگر پورے طور پر ان سب چیزوں سے پاک کر دیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قباحت نہیں ہوگی, لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں. ہم اور آپ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اسے بچائیں, بس حسب ضرورت اس کو استعمال کر کے ہم فوٹو کو حفاظت سے نہ رکھیں یا فوٹو کو ادھر ادھر کھلا نہ چھوڑیں, عورتوں کے لیے آپ کھلا ان کو چھوڑیں نہ کہ تاکہ وہ ناچنے گانے والوں کو دیکھیں. اسی طرح ٹیلی ویژن وغیرہ کا فوٹو بھی ہے, اس میں بہت سی گمراہیاں ہوتی ہیں. جناب آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, پوچھیں, کیا زندہ لوگوں کے نام سے عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں, مجھے تفصیل سے بتائیں. زندہ کے نام سے عمرہ یا حج صرف اس زندہ کے لیے کیا جا سکتا ہے جس کی صحت اس قابل نہ ہو یا اس کے صحت کو اس قابل ہونے کی امید نہ ہو کہ آ کر کے خود وہ علی الاقل چار پائی پہ بیٹھ کر کے یا سواری پہ بیٹھ کر کے آ کر کے عمرہ خود نہ کر سکے. اگر کر سکتا ہے تو اس کے لیے عمرہ آپ اس کی زندگی نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس حالت میں ہو گیا ہے, بے ہوش رہتا ہے, کچھ ہوش آتا ہے, اٹھ نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, تو اس کی زندگی میں آپ اس کے لیے عمرہ بھی کر سکتے ہیں اور حج بھی کر سکتے ہیں. ہمارے خیال سے فرق واضح ہے. طواف کسی حالت میں کسی کے لیے, خواہ وہ مردہ ہو یا زندہ ہو, نہیں کر سکتے. مردہ کے لیے آپ طواف اور حج کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. زندہ صرف ایسے ہی آدمی کے لیے, ایسے زندہ آدمی کے لیے کر سکتے ہیں کہ اس کی صحت سے یہ امید نہ ہو کہ خود آ کر کے سواری پہ بیٹھ کر کے بھی طواف اور سعی اگر نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کی زندگی میں بھی عمرہ کر سکتے ہیں. یہ تفصیل انشاءاللہ یاد رکھیں. اور کچھ ہے؟
طواف کر سکتے ہیں
جی, طواف بھی نہیں کر سکتے. طواف صرف دیکھنا یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ خود نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابھارنے والے, صحابہ کرام نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے والے, اس کے باوجود کسی صحابی نے کسی کے لیے طواف نہیں کیا. اگر ہوتا ایسا تو وہ ان نیکیوں میں بڑھنے والے تھے, عمرہ دوسرے کی طرف سے, حج دوسری کی طرف سے ثابت, لیکن طواف صرف ثابت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الطواف صلاۃ. طواف جو ہے نماز ہی ہے, غیر انہ الا انہ بھی حفیظ الکلام. ہاں عام نمازوں میں باتوں کی اجازت نہیں, طواف میں آپ باتیں کر سکتے ہیں. گویا دوسرے احکام جو ہیں طہارت کے اسی سے لیا ہے علماء نے کہ جس طرح نماز میں طہارت شرط, اسی طرح طواف میں بھی طہارت شرط. مسئلے میں اختلاف اگرچہ ہے لیکن عام علماء نے انہی احادیث سے لے کر کے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جس طرح نماز میں طہارت شرط ہے اسی طرح, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز بتایا. کسی کے لیے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, کسی کے لیے آپ طواف بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ طواف وہ نماز ہی ہے, نماز ہی کے حکم میں. جی بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ طواف کر کے اور وہ کہتے ہیں پورا عمرہ کر کے اور اس کے بعد پھر طواف کرتے ہیں. کسی نے پوچھا, کہتے ہیں طواف جو ہے یہ پوری امت محمد کے لیے, یہ بھی ایک چیز ہو گئی. وہ اپنے کو ایک عقیدہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں یہ طواف جو ہے امت محمد کے لیے, عمرہ اپنے لیے, اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی عمرہ کرتے ہیں. یہ بھی پوچھتے ہیں مسئلہ, کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں. یہ بھی چیز ثابت نہیں ہے, صحابہ نے نہیں کیا. اس وجہ سے جو چیز ثابت نہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ صحابہ کرام پیارے رسول سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے, آپ ان سے بڑھ کر کے پیارے رسول سے محبت کرنے والے نہیں ہیں, اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. مسلمان پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ اگر ناپاک ہوتا ہے تو کس وقت؟ یہ سوال یعنی بہرحال گنجلک ہے اور اس کا جواب آپ سمجھیں. مسلمان ناپاک بھی ہوتا ہے اور کلی طور پر وہ ناپاک نہیں. ناپاک کا مطلب یہ ہے اگر وہ جنابت کی حالت میں بھی ہے, یعنی بیوی سے ہمبستری کیا یا اس کو احترام ہو گیا ہے, تو اس کو ناپاک پورے طور پہ یہ کہا جائے کہ یہ ناپاک ہو گیا, یہ اس کے کرنے کہنے سے منع کیا گیا ہے یا ناپاک کا معاملہ کرنے سے اس سے روکا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیکھیے کتنی پیارے انداز میں وہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں نادانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیارے رسول نے مجھے آواز دی وانا علی بطن امراتی، کہتے ہیں اس حالت میں پیارے رسول نے مجھے آواز دی کہ میں اپنی بیوی کے پیٹ پر تھا، یعنی وہ کنایا اشارہ کیا انہوں نے کس حالت میں تھا. اس کے بعد جلدی سے اٹھا، غسل کر کے کچھ دیر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. پیارے رسول نے پوچھا ما ابطأک یا ابا ہریرہ، کس وجہ سے تمہیں میرے پاس پہنچنے میں دیری ہوئی؟ تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ کنت نجسن، میں ناپاک تھا تو ہم نے آپ کے ساتھ آنے کو پسند نہیں کیا اس حالت میں. تو پیارے رسول نے فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا یعنی ناپاک نہیں ہوتا. اس کی تفسیر یہ آپ سمجھیں کہ ملنے ملانے گھلنے یا کھانے پینے عام جگہوں میں بیٹھنے میں اس حالت میں کوئی قباحت ہے، یہ معنی ہے ناپاک نہ ہونے کا. لیکن ناپاک ہوتا ہے یعنی یہ کہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وضو نہ غسل نہ کر لیں، اسی طرح کلام پاک نہیں چھو سکتا الا آخر سے، یہ ہے ناپاک ہونے کا مطلب. تو آپ نے پوچھا ہے کہ مومن ناپاک ہوتا ہے یا پاک ہوتا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ مومن پاک بھی ہوتا ہے اور ناپاک بھی ہوتا ہے. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے کام ایسے ہیں کہ اس ناپاکی کی حالت میں وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں. ناپاکی کی حالت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس حالت میں منع ہے، اس وقت کہا جائے گا کہ وہ ناپاک ہے. عورت بھی اسی طرح ہے، عورت کو ناپاک نہیں کہا جائے گا پورے طور پر کہ آپ اس کے ساتھ حیض کی حالت میں سو نہیں سکتے. پیارے رسول صلی اللہ